الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه نے مجھے اور آپ کو، تمام انسانوں کو، دنیا میں شر سے بچنے کے لیے اور خیر کو اختیار کرنے کے لیے بھیجا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوں گے جنہیں خیر کہا جائے گا اور بہت سے کام وہ ہوں گے جنہیں شر کہا جائے گا. تو دنیا میں جا کر خیر کو اختیار کرنا، شر سے بچنا، اور یہی دو چیزیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ آئے گی. اور تمہارا جب حشر ہوگا قیامت کے دن، تو انہی دو چیزوں کی بنیاد پر تمہارے بارے میں فیصلہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کو کرے گا وہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شر کو کرے گا تو قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. تو قیامت کے دن خیر اور شر، یہی دو چیزیں ہیں جنہیں وہ دیکھے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں ہمیں اسی کے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خیر تو تمہارے ساتھ جائے اور خوب جائے، اور شر نہ جائے اور بالکل نہ جائے. خیر کے انبار ہو، شر بالکل نہ ہو. اس لیے جن چیزوں کو خیر کہا جاتا ہے ان کو اختیار کرو. فرض کو ادا کرنا خیر ہے، کرو. واجب کو ادا کرنا خیر ہے، کرو. سنت کو ادا کرنا خیر ہے، کرو. مستحب کو ادا کرنا خیر ہے، کرو. نفل کو ادا کرنا خیر ہے، کرو. جتنا ہو سکے کرو. اس لیے کہ دنیا میں میں نے تمہیں خیر کو جمع کرنے کے لیے، خیر کو اکیومولیٹ کرنے کے لیے، خیر کو کمانے کے لیے بھیجا ہے. اور اس سلسلے میں سستی مت کرو، جلدی جلدی کرو، بہت تیزی کے ساتھ کرو، اس سلسلے میں چوکس رہو، ہوشیار رہو، اس سلسلے میں اپنے نفس پہ قابو رکھو. القیس من دان نفسہ، نفس پہ کنٹرول، اور نفس پہ کنٹرول کر کے وامر لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے خیر کو جمع کر کر کے بھیجو، اور شر سے بچو، شر سے بہت دور رہو. حرام شر ہے، اس سے دور رہو، حرام کے قطرے سے بھی دور رہو، اور حرام کے لکمے سے بھی دور رہو، اور حرام کے ذرے سے بھی دور رہو. حرام کو کھانے سے بھی دور رہو، حرام کو پینے سے بھی دور رہو، حرام کو پہننے سے بھی دور رہو، حرام کو خریدنے سے بھی دور رہو، حرام کو بیچنے سے بھی دور رہو، حرام کو کمانے سے بھی دور رہو، حرام کو خرچ کرنے سے بھی دور رہو، حرام کو بولنے سے بھی دور رہو، حرام کو سوچنے سے بھی دور رہو، حرام کی جگہوں سے بھی دور رہو، حرام کے ماحول سے بھی دور رہو، حرام سے دور. اور جس طرح حرام سے دور رہنا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بھی اسی طرح دور رہو، اس لیے کہ وہ شر ہے. اور دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا اسی کام کے لیے ہے کہ خیر کو اختیار کرو، شر سے دور رہو. یہ خلاصہ ہے پورا. اور اگر کبھی اس خیر میں کوتاہی ہو جائے جس کو اختیار کرنا فرض اور واجب ہے، تو یہ شر ہو گیا. اور شر سے تمہیں دور رہنے کے لیے بھیجا تھا، اور تم نے تو شر اختیار کر لیا، تو فوراً توبہ کر کے اس شر کو مٹا دو. تمہارے نام اعمال میں شر آنے نہ پائے، اور اگر آ جائے تو رہنے نہ پائے. حرام کا ارتکاب ہوا، شر آ گیا. مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوا، شر آ گیا. جلدی توبہ کرو، مٹا دو. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم رہو اس بات کا خیال رکھو کہ خیر آئے شر نہ آئے. اور اگر شر آ گیا، وقت بھی سیئت الحسنت تم ہوا، تو اس کے پیچھے جلدی سے خیر لاؤ، تاکہ یہ خیر اس شر کو مٹا دے. شر لے کر میرے دربار میں مت آنا. تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ تمہارے نامی اعمال میں ایک بھی شر ہو. قبر میں تمہیں بغیر شر کے جانا چاہیے. قیامت کے دن تمہارا حشر بغیر شر کے ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام جسے کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے میرے بھائیوں، وہ اس مقصد کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. زیادہ سے زیادہ خیر کو سمیٹنے کے لیے، اور شر سے بالکلی دور رہنے کے لیے. اور اگر شر آ گیا ہمارے نام اعمال میں، تو فوراً توبہ کر کے اسے دور کر دیا جائے. اس لیے فرض کسی حالت میں نہیں چھوٹنا چاہیے، واجب کسی حالت میں نہیں چھوٹنا چاہیے، حرام کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، مکروہ تحریمی کسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ان چار کاموں میں کوتاہی ہو گئی تو شر آ گیا. شر آ گیا، فوراً توبہ کرو. اور یہ کنٹرول میں ہے، فرض بھی کنٹرول میں ہے، واجب بھی کنٹرول میں ہے، حرام سے بچنا بھی کنٹرول میں ہے، مکروہ تحریمی سے بچنا بھی کنٹرول میں ہے. تو آرام سے بیٹھے مت رہو. اس لیے کہ تم کو صرف شر سے بچنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تم کو خیر حاصل کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے. اس لیے سنتوں کا بھی اہتمام کرو، مستحبات کا بھی اہتمام کرو، نوافل کا بھی اہتمام کرو. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں دو کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، شر سے دور رہنا، خیر کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرنا. اس میں جو جتنی ترقی کرے گا، اتنا ہی اس کو اللہ کے یہاں قرب نصیب ہوگا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی تھی، لہذا دین کے معاملے میں وہاں غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ شاگرد تھے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھل جو ہے وہ درخت سے پہچانا جاتا ہے، شاگرد استاد سے پہچانا جاتا ہے. شاگرد ہو سید المرسلین، استاد ہو سید المرسلین، اور شاگردوں میں کمی رہ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ الصحابہ تو کلہم عدول, صحابہ جتنے ہیں سارے کے سارے عادل ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان میں کوئی بھی فاسق نہیں, کوئی بھی فاسق نہیں. اور محققین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کو علم ما کان اور علم ما یکون کی خبر ہے, مستقبل میں لا الہ نہایت تک کیا ہونے والا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے. تو محققین لکھتے ہیں کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں اللہ تعالی شانہ کو یہ علم ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ایسی زندگی گزارنے والا ہے جس کے نتیجے میں میری رضا چلی جانے والی ہے, تو اللہ تعالیٰ تمام کے بارے میں کبھی یہ نہ فرماتے رضی اللہ عنہ. لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایک بھی صحابی رضی اللہ عنہ ایسی زندگی نہیں گزارے گا جس کے نتیجے میں میں اس سے ناراض رہوں گا, ایسا نہیں ہوگا. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دین کی حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے. آج کل ہم لوگ دین کو جس طرح پڑھنا چاہیے پڑھتے نہیں, دین کا علم جیسے حاصل کرنا چاہیے کرتے نہیں, دین کی سمجھ اور فہم جس طرح حاصل کرنی چاہیے کرتے نہیں, اور پھر خود ساختہ جو خیالات دین کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادہ اہم ہے, یہ زیادہ اہم نہیں, یہ کر لیا تو ٹھیک ہے, یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں, یہ کر لیا مگر وہ نہیں کیا تو بیکار, یہ ساری چیزیں خود ہی خود ساختہ, خود ہی کے فیصلے. اور اس میں ہم پھر پریفرنس میں غلطی کر جاتے ہیں, اور پریفرنس میں غلطی کرنے کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی سے محروم. خود کو سمجھتے رہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں, حالانکہ دیندار نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے دنیا میں خیر کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ خیر کی باتیں کروں, زندگی میں خیر کی باتیں لاؤ, زبان سے خیر کی باتیں بولو, جسم سے خیر کے اعمال کرو اور شر سے بچو. زبان بھی شر سے بچے, کان بھی شر سے بچے, آنکھیں بھی شر سے بچے, دماغ بھی شر سے بچے, بدن بھی شر سے بچے, اور پورا جسم خیر میں مشغول ہو. یہ حقیقت وہ سمجھ گئے تھے. اللہ ہمیں بھی یہ حقیقت سمجھا دے کہ مقصد حیات خیر پہ چلنا ہے, شر سے دور رہنا ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دو کام کرنے ہیں, یہ دو کام مجھے کرنے ہیں, تو آگے خود بخود پھر انسان خیر کی سمجھ کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ کون سی چیزیں خیر ہیں اور کون سی چیزیں شر ہیں, تاکہ میں خیر کو اختیار کروں, شر سے بچ سکوں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا کلچر ہمیں احادیث شریفہ میں یہی نظر آتا ہے کہ یہ بات دل دماغ میں اتر گئی کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے خیر پر چلنے کے لیے, شر سے بچنے کے لیے. تو بار بار خیر اور شر کے بارے میں پوچھتے تھے, ایو الاعمال احب الی اللہ. دیکھو خیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ تعالی شانہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں. یہ کیوں پوچھتے تھے؟ اس لیے پوچھتے تھے کہ خیر کے جتنے کام ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہم کریں, اور اسی طرح شر کے بارے میں پوچھتے تھے, ایو الشر اعظم عند اللہ, ایو الذنب اعظم عند اللہ, اللہ کی نظر میں کون سا شر سب سے بڑا ہے. یہ کیوں پوچھتے تھے کہ شر سے تو بچنا ہی ہے مگر بڑے بڑے سرور کا علم ہو جانا ضروری ہے کہ کہیں اس میں ہم قدم نہ رکھ لیں. یہ فہم کا نتیجہ تھا، یہ حقیقت کو سمجھ لینے کا نتیجہ تھا کہ پوچھتے رہتے تھے، پوچھتے تھے اور پھر حریص ہو گئے تھے، گریڈی ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیا میں بھیجا ہے خیر کو جمع کرنے کے لیے، تو جتنی خیر جمع ہو سکے کر لو. ہماری طرح نہیں کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت سے تو بس اب ہو گئی ایک پارے کی تلاوت. ان کا مزاج کیا تھا؟ ایک پارے کی تلاوت تو کم سے کم، لیکن اگر موقع مل جائے تو دو بھی پڑھ لوں گا، موقع مل جائے تو تین بھی پڑھ لوں گا، موقع مل جائے چار بھی پڑھ لوں گا. فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اعلیٰ درجے کی خیر ہے. اور گناہ اور مکروہ تحریمی کے ارتکاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اعلیٰ درجے کا شر، اس سے تو بہت دور رہتے، شر تو چاہیے ہی نہیں. اور فرائض اور واجبات کو چھوڑیں گے تو یہ بھی شر ہے، اس سے شر نہیں چاہیے. شر سے بچنے کا تو پورا اہتمام، اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے وہ تیار تھے، جان بھی دینے کے لیے تیار. لیکن خیر کے بھی بہت حریص تھے، سنت، مستحب، نفل. معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ خیر خیر خیر، اور پھر عمل بھی کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں راوی یہ کہتے ہیں، راوی کہ کانو احرس شیئن علی الخیر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ حریص تھے کہ ہمیں تو خیر چاہیے، ہمیں اچھے اچھے عمل چاہیے، کوئی ہمیں ذرا بتا دے فوراً اور عمل. معلوم متا سے زیادہ قیمتی ان کے نزدیک خیر کی بات ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اسی لیے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کلچر ایسا ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بات، کوئی عمل بتلانے کے لیے صحابی سے ارشاد فرماتے تھے، الا اہدی لک ہدیہ، میں تجھے ہدیہ دوں، ہدیہ جی ہاں ضرور بتلائیے. تو عمل بتلاتے تھے کہ یہ عمل کیا کرو، یہ وظیفہ پڑا کرو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ جس کو میں ہدیہ دے رہا ہوں اس کی نظر میں اس سے قیمتی دوسرا کوئی ہدیہ نہیں ہوگا، اور جسے ہدیہ دیا جاتا تھا وہ بھی سمجھتا تھا کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا. کانو احرس شیئن علی الخیر، یہ لوگ خیر پر سب سے زیادہ حریص تھے. اور حدیث کی شرح کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ہے، راویوں میں سے کسی راوی کا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جماعت صحابہ خیر کے سلسلے میں بہت گریڈی تھے، بہت گریڈی، خیر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ کچھ عمل کی بات مل جاوے، کچھ کرنے کی بات مل جاوے، ایسی بات مل جاوے جو آخرت میں نفع پہنچائے، جو روحانیت میں نفع پہنچائے، جو دین میں نفع پہنچائے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دی. اس زمانے میں لوگ صدقۃ الفطر کھجوروں کی شکل میں دیتے تھے، گیہوں کی شکل میں دیتے تھے، جو کی شکل میں دیتے تھے، اور عید سے کچھ دنوں پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی شروع ہو جاتی تھی، तो ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग या बड़े बड़े वेयर हाउस नहीं थे कि उसमें उनको जमा किया जाता। तो सदकतुल फितर को बाहर मैदान में जमा किया जाता था। ढेर लग जाते थे खजूरों के, ढेर लग जाते थे गेहूं के, ढेर लग जाते थे जौ के। तो किसी निगरान की जरूरत पेश आती थी रात के वक्त, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म फरमाया कि सदकतुल फितर की हिफाजत तुम करो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हिफाजत कर रहा था, रात का एक वक्त गुजरा कि मैंने एक आदमी को पकड़ लिया, कई ढेर लगे होंगे, एक आदमी को पकड़ लिया। वो अपने दोनों हाथों से लप भर भर के थैले में भर रहा होगा, ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने पकड़ लिया उसे, पर मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा कि ला अरफान नक इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझे जरूर भी जरूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। तब उसने कहा कि मैं बहुत मोहताज हूं, घर में बच्चे हैं, हाजत है, रहने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। चलो कहा कि आज ले जाओ, कोई हरज नहीं, आज ले जाओ, ये गरीबों ही के लिए आज ले जाओ, मगर आइंदा ऐसा मत करना, तरीका तुम्हारा सही नहीं था। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फजर की नमाज के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए जब मैं पहुंचा तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि या अबा हुरैरा था मा फ़अल असीरु कल बारिहत, कल रात तुम्हारे साथ तुम्हारे कैदी ने क्या मामला किया। ये मौजिजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला उन्होंने रात की पूरी कारगुजारी सुनाई कि उसने मुझसे वादा किया है कि अब नहीं आएगा, बेचारा गरीब आदमी था और उसने शिकायतें बहुत की कि घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने ले जाने दिया, लेकिन वादा करके गया है कि अब नहीं आएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज वो फिर आएगा, ये भी मौजूदा था, आज वो फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तो यकीन हो गया कि वो जरूर आएगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था, रात का एक वक्त एक हिस्सा गुजरा के फिर वो आया और लप भर भर के लेने लगा, तो मैंने फिर पकड़ लिया उसे। तो मैंने कहा कि तू तो कल वादा करके गया था। उसने कहा कि घर में बड़े मसाइल हैं, अयाल हैं, अहल हैं, गुर्बत है, फक्र है, बस माफ कर दीजिए, आइंदा कल नहीं आऊंगा। कहा चलो फिर जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर फजर की नमाज के बाद गया, मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मा फ़अला असीरु कल बारिहत, तुम्हारे कैदी ने कल रात क्या किया। तो कहा मैंने फिर पूरी कारगुजारी सुनाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं ताक में रहा। अब ये तीसरी रात थी, रात का एक हिस्सा गुजरा फिर वो आया, तो मैंने पकड़ लिया और मैंने कहा आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमेशा तू कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, फिर तू आता है, गलत तरीका इख्तियार करता है। गरीब आदमी है तो सही तरीका इख्तियार करना चाहिए, या चोरी करने के लिए आता है सदकतुल फितर में से, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मैंने गिरफ्त मजबूत कर ली अपनी और उसे यकीन हो गया कि आज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, वही फिर उसने शिकवे किए लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको कुछ कलिमात सिखाऊंगा जिनके जरिए आपको नफा होगा। मैं कुछ कलिमात सिखाऊंगा, कुछ दुआएं सिखाऊंगा, कुछ अल्फाज सिखाऊंगा जिनके जरिए आपको नफा होगा अगर आप मुझे छोड़ दें तो। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा कि बहुत अच्छी बात है, चलो सिखाओ क्या है। तो कहा कि इज़ा अवैत इला फिराशिक, जब रात को तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाओ, फकरा आयतल कुर्सी, तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. میرے بھائیو رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اور ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت پردہ ہے, ادھر روح نکلی کہ ادھر وہ سیدھا جنت میں. اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی تو کیا فائدہ اس کا؟ تو اس شخص نے کہا, اس غریب آدمی نے, کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اگر تم ایسا کرو گے تو لا یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان. تو تم کو فائدہ یہ ملے گا کہ پوری رات اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ چوکی دار بن کر تمہارے پاس کھڑا رہے گا, تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی طرف سے. اور دوسری بات یہ کہ پوری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ میں صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ما فعل اسیرک البارحۃ, رات کیا ہوا اس تمہارے قیدی کے ساتھ؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ صدقک وہو کذوب, ہے تو بڑا جھوٹا مگر تمہیں جو بات بتلائی وہ سچی ہے. یہ جو فقیر ہے, یہ آدمی جو روزانہ آ رہا ہے بڑا جھوٹا کذوب ہے, یہ سچ اس کی فطرت میں نہیں ہے لیکن یہ بات اس نے سچ بتائی. اور یہ پوری امت کا ایک اجماعی قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے عمل کو دیکھیں اور خاموش رہے یا کسی کی بات کو سنیں اور خاموش رہے, وہ حدیث ہوتی ہے. یعنی وہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کا پیغمبر غلط بات کو سن کر غلط کام کو دیکھ کر نکیر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے قاعدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہمارے آقا ہو یا کوئی بھی نبی, کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے, کسی کو کوئی بات بولتے ہوئے سنے اور خاموش رہے, تو وہ چیز حدیث کے حکم میں ہے. تو یہاں تو صرف سن کر خاموش نہیں رہے, فرمایا کہ صدقہ کا وہ ہوا کذوب, بڑا جھوٹا ہے مگر یہ بات سچ بتلا کر گیا ہے تم کو. اور پھر فرمایا کہ یہ ابو ہریرہ, اتعرف من تکلم منذ ثلاث, تو جانتا ہے کہ تین دن سے تو کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا یا خاموش رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیطان, یہ شیطان تھا. غریب فقیر آدمی بن کر پہلی رات بھی شیطان آیا تھا, دوسری رات بھی شیطان آیا تھا, تیسری رات بھی شیطان آیا تھا, پر تیسری مرتبہ تم نے جب اسے گرفت میں لے لیا اور اس نے دیکھا کہ اب یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جائے گا, تو اس نے چھوٹنے کے لیے تمہیں جھانسا دیا مگر جھانسے میں اس نے جو بات پیش کی وہ سچی کہی. تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے اپنے دفاع میں کہ ایک رات بھی اس نے جھوٹی بات کہی, دوسری رات بھی جھوٹی بات کہی, تیسری رات جب تمہاری گرفت میں آ گیا تھا تو ایسے شخص کی بات کیوں مانی؟ ایک مرتبہ دھوکہ دے گیا, دوسری مرتبہ دھوکہ دے گیا, آپ نے تیسری مرتبہ بھی دھوکہ کھا لیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اصل میں تیسری رات اس نے مجھے ایک خیر کی بات بتلانے کا وعدہ کیا اور ہم جماعت صحابہ خیر کی بات کے بارے میں اتنے گریڈی تھے کہ ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اس لیے چھوڑ دیا. حالانکہ احتمال تھا کہ شاید مجھے جھانسا دے رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, پاسبلٹی تھی, لیکن رسک لے لی کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی خیر کی بات مل جائے. کلنا احرص شیء علی الخیر, خیر کے بارے میں ہم بہت زیادہ حریص تھے کہ ہم خیر کی باتیں معلوم کریں, ہمیں پتا چلے کہ یہ خیر ہے, 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 یہ خیر ہے. ہم سوال بھی پوچھتے تھے, معلوم بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بار بار جا کر بیٹھتے تھے, دھیان سے سنتے تھے, غور سے سنتے تھے, آپس میں مذاکرہ کرتے تھے, اگر ہم نہیں پہنچ سکتے تھے تو جس نے سنی ہے اس سے پوچھتے تھے, باری باری بھی جاتے تھے, باری باری کہ دو آدمی ہے روزانہ جا نہیں سکتے تو ایک کھیتی کا کی نگرانی کر رہا ہے, دوسرا وہاں جا رہا ہے. پھر رات کو جب وہ پہنچتا تھا تو تکرار وہ سناتا تھا پورا کہ آج یہ ہوا, آج یہ فرمایا, آج یہ ہوا, آج یہ فرمایا, آج یہ ہوا, یہ فرمایا. دیر تک پھر دونوں سو جاتے تھے, صبح اٹھ کر وہ جو کل مدینہ منورہ گیا تھا وہ کھیت میں چلا جاتا تھا, اور آج جو کل نہیں گیا تھا وہ سیدھا اٹھ کر کے مدینہ منورہ چلا جاتا تھا. نوبہ بنوبہ, باری باری. خیر, تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دل دماغ میں یہ حقیقت بٹھائیں کہ دین کس کو کہتے ہیں, خیر پر عمل کرنے کو اور شر سے بچنے کو. اور خیر پر عمل کرنا اور شر سے بچنے کا کیا معنی؟ شر سے تو بالکلیا بچنا ہے, شر سے بالکلیا بچنا ہے. فرض کبھی نہ چھوٹے اس لیے کہ شر ہے, فرض کو چھوڑنا شر ہے. واجب کبھی نہ چھوٹے اس لیے کہ واجب کو چھوڑنا شر ہے. حرام کا ارتکاب کبھی نہ ہو اس لیے کہ شر ہے. مکروہ تحریمی کا ارتکاب کبھی نہ ہو اس لیے کہ شر ہے. کسی کتاب میں پڑھ لیا کہ مکروہ ہے, کسی سے سن لیا کہ مکروہ ہے, تو پوچھو علماء کو, مفتیوں کو, کہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی ہے تو ثواب کم ہو جاتا ہے, گناہ نہیں ہوتا, مگر مکروہ تحریمی ہے تو گناہ ہوتا ہے. اور مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ مکروہ تنزیہی کی وجہ سے ثواب کم ہو جاتے ہیں تو خیر میں کمی آ جاتی ہے. اور باقی سنت, مستحب, نفل, اس کی بھی خوب کوشش کریں, اس لیے کہ خیر کو جمع کرنا ہے. خیر کو ہم دنیا میں صرف اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے نہیں آئے ہیں, شر سے بچنے کے لیے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے والی چیزوں کو کرنے کے لیے آئے ہیں. تو سب سے پہلے ذہن میں ہم یہ حقیقت بٹھائیں دل دماغ میں کہ اصل حقیقت یہ ہے دین کی, خیر کو اختیار کرنا, شر سے بچنا, اور اس کے بعد خیر کو سیکھنا اور شر کو سیکھنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں بہت پوچھا کرتا تھا تاکہ میں بچ سکوں. خیر کو بھی معلوم کرے, شر کو بھی معلوم کرے, اور خیر اور شر کو معلوم کر کے خیر سے خیر کو بجا لانے کی حد تک امکان کوشش اور شر سے بچنے کی حد تک امکان کوشش, یہ ہے پوری زندگی کا خلاصہ. حضرات صاحب علی کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دل دماغ میں یہ حقیقت بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے خیر اور شر کا علم حاصل کرنے کی بہت تگودو کرتے تھے, بہت جستجو کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, اپنے سے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے, آپس میں مذاکرہ کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی خوب مذاکرہ کرتے تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, اس کا کیا حکم ہے, یہ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اور معلوم کرنے کے بعد پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے شر سے بچنے کے لیے اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے, ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے. اور عجیب عجیب ان کے واقعات ملتے ہیں احادیث شریفہ میں. اور پھر ان کے جو وارث ہے تابعین, اور ان کے جو وارث ہے تبع تابعین, اور پھر نیچے ورثہ کی جو جماعت آج تک امت میں رہی ہے ایسے لوگوں کی, عجیب عجیب واقعات ان کے, عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن مقصد ہی انہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ شر سے بچنا ہے اور خیر جتنا زیادہ ہو سکے جمع کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے یا نفل ہے. ہمارا ذوق کیا ہے؟ ہمارا ذوق سر پر جو ذمہ داری ہے اسے اتارنا ہے. حرم کا ارتکاب نہیں کروں گا اس لیے کہ ذمہ داری ہے. مکروہ تحریمی سے بچوں گا اس لیے کہ ذمہ داری ہے. فرض ادا کروں گا اس لیے کہ ذمہ داری ہے. واجب ادا کروں گا اس لیے کہ ذمہ داری ہے. سنت ذمہ داری نہیں ہے, مستحب ذمہ داری نہیں ہے, نفل ذمہ داری نہیں ہے, لہذا کوئی حرج نہیں. نہیں, وہ فرق نہیں دیکھتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ خیر ہے یا شر. شر ہے تو بچو, خیر ہے تو اختیار کرو. تمنا یہ رہتی تھی ان کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے راوی جو خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہرس تھی, ہمیں گریڈ تھا. کس چیز کے لیے؟ خیر کے لیے. لہذا ہم خیر کو معلوم کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. اسی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا, خیر کو معلوم کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول کر چلا جاتا. اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے ارادے کو دیکھ لیا تھا, اس لیے پھر چوتھے دن نہیں آیا. اور اس شیطان نے, وہ بھی صحابہ کی فطرت کو جانتا تھا, مال و دولت کی رشوت نہیں دی کہ 1,00,000 دینار دے دوں گا تم کو اگر مجھے چھوڑ دیا تو, فلاں کر دوں گا. رشوت اس چیز کی اس پہ پیش کی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ یہ اس کے لیے پسیت جائیں گے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے ہیں کہ للرجل المملوک صالح اجران. توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ غلام ہو مگر نیک ہو, ہے غلام, کسی کا سلیو ہے مگر نیک ہے. تو ایسا شخص جو کہ غلام ہے مگر نیک ہے, اس کو اللہ تعالی شانہ دو اجر عطا فرماتے ہیں. وہ جو اعمال کرتا ہے ان اعمال پر اس کو اللہ تعالی شانہ دو اجر عطا فرماتے ہیں. یہ شریعت مطہرہ کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی کام چیلنجنگ ہو جائے تو اللہ تعالی شانہ اس کام پر ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی یقرأ القرآن ویتتعتو فیہ, وہ شخص جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے, اس لیے کہ قرآن اچھی طرح ناظرہ ابھی یاد نہیں ہے, ابھی سیکھ رہا ہے, یا اس وجہ سے کہ زبان میں لکنت ہے. تو جو شخص اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے, لہو اجران. کیوں؟ چیلنجنگ ہے اس کے لیے. جو اٹک اٹک کے نہیں پڑھتا وہ 15 منٹ میں سپارہ پورا کر لے گا, اور اسے 1 گھنٹہ لگے گا, 1.5 گھنٹہ لگے گا. تو جو کام چیلنجنگ ہو وہاں اللہ تعالی شانہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. اب ایک غلام ہے, غلام اور غلام ہے غلام, مگر نیک نہیں ہے, صالح نہیں ہے. تو نیک نہیں ہوگا تو وہ آقا کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر, ماسٹر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کام کرے گا. اب ماسٹر نے کوئی مشکل کام سونپ دیا, ایسے کام کا تقاضا کیا جس میں کوئی عمل چھوٹ رہا ہے, نماز چھوٹ رہی ہے, تہجد چھوٹ رہی ہے, روزہ چھوٹ رہا ہے, تو کوئی حرج نہیں, نیک آدمی ہے ہی نہیں. اور نیک تو ہے نیک, لیکن غلام نہیں ہے, آزاد ہے, اس کے لیے بھی چیلنجنگ نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو روزے کی حالت میں آقا اچانک بلا کر کہے گا نہیں کہ کھیت میں جا کر کے کام کرو. لیکن غلام ہے اور نیک ہے, اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہتا ہے اور نیک ہے, اس لیے آقا کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو ایسا سوچ کر کہ صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہے کہ مجھے دوپہر کو کچھ سونے کا وقت مل جائے گا, لیکن پاسبلٹی ہے کہ اچانک کوئی کام نکل آیا تو آقا مجھے کہے گا کہ یہ کام کر لو تو سونا نہیں ملے گا. یہ چیلنجنگ ہے اس کے لیے, پھر بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور دوپہر کو آقا کا کام بھی کرتا ہے. وہ ایسا سوچتا ہے کہ بہت گرمی ہے اور کل تو آقا نے کہا ہے کہ کوئی خاص کام نہیں ہے تو چلو روزہ رکھ لیتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کام نکل آئے, پھر بھی وہ رکھتا ہے. روزہ بھی رکھتا ہے اور کوئی کام نکل آتا ہے تو کام میں بھی لگ جاتا ہے. آقا کی نافرمانی نہیں کرتا, بہانے نہیں نکالتا کہ سر میں درد ہے, کمر میں درد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ غلام دونوں ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے اور دونوں آقاؤں کی ذمہ داری پوری کرتا ہے, حقیقی آقا کی بھی اور مجازی آقا کی بھی. یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, اس وجہ سے لہو اجران, اس کے لیے دو اجر ہیں. اب زندگی میں جس جگہ پر کوئی عمل چیلنجنگ ہو جائے تو اسے کرو میرے بھائیو, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں دو اجر ملیں گے. اب آپ حضرات نے یہ حدیث سنی, میں نے بھی بیان کی, اور سالہ سال سے ہم یہ, میں تو یہ پڑھ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے. لیکن مجھے اور آپ کو ایسا کبھی خیال آتا ہے کہ کاش کہ میں بھی غلام ہوتا تاکہ مجھے ڈبل اجر ملتا؟ ہمارے دل میں ایسی تمنا ہوتی ہے کہ میں آزاد نہ ہوتا, میں غلام ہوتا, میں سلیو ہوتا تاکہ مجھے ڈبل اجر ملتا, ایسا خیال آتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ, لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لا احببت ان اکون عبدا. اور بعد بھی شروع کرتے ہیں کس سے, والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے, اگر تین عبادتیں نہ ہوتی جو ایک غلام اچھی طرح سے ادا نہیں کر سکتا تو میں یہی پسند کرتا کہ میں غلام ہوتا تاکہ مجھے ڈبل اجر ملتا. لیکن تین بڑی بڑی عبادتیں ہیں جو غلام ادا نہیں کر سکتا. نمبر ایک, جہاد فی سبیل اللہ, آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. نمبر دو, حج, نفل حج, آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا. اور نمبر تین, ماں کی خدمت. ماں کی خدمت کر تو سکتا ہے لیکن آقا کا تقاضا ہو گیا تو نہیں کر سکے گا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور حج اور ماں کی خدمت, غلام اگر ہوتا تو یہ تین کام میں نہ کر سکتا, اور یہ تین کام چونکہ بہت اہم ہے تو اس کی گریڈ بھی مجھے ہے اور ان کو پریفرنس دینا ضروری ہے شرعی اعتبار سے. اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو میں غلام بن کر رہنا پسند کرتا تاکہ مجھے ہر ہر عمل پر ڈبل اجر ملتا. کیا حرص, کیا حرص عمل کی کہ ایک آدمی آخرت کا ڈبل اجر لینے کے لیے, روحانی ترقی کے لیے, اللہ کے قرب کو پانے کے لیے, چیلنجنگ کاموں کو اللہ کے لیے کرنے کے لیے غلام بننے کے لیے تیار ہے. حضرت سعید ابن مرجانہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں میں بیٹھا ہوا تھا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے ایک حدیث بیان کی. وہ حدیث یہ بیان کی کہ اگر کسی کے پاس کوئی مسلمان غلام ہو, ایمان والا غلام ہو, دیکھو غلام چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, اسے آزاد کرنے پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن یہاں پر بطور خاص ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم غلام ہو اسے آزاد کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا, نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے غیر مسلم غلاموں کو بھی بہت بڑی تعداد میں آزاد کیا ہے. اسلام بہت ترغیب دیتا ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی. کسی کو غلام بنانے میں چونکہ حکمتیں ہیں, ایک نظام ہے اسلامی, اس وجہ سے غلام بنایا جاتا ہے, ورنہ آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ غلام رہیں. اس لیے کہ ایک شخص جب گرفتار ہو جائے گا تو گرفتار ہو جانے کے بعد وہ قید میں رہے گا، یا تو قتل کر دیا جائے گا یا قید میں رہے گا. اگر قتل کر دیا گیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اگر غلام بنایا گیا تو اس کو ایسی امید تو ہوتی ہے نا کہ کسی نہ کسی وقت میں آزاد ہو جاؤں گا. اور یہ بھی ہے کہ مرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ غلام بن کر کے رہے سارے رائٹس کے ساتھ، شریعت مطہرہ نے ساری رائٹس دی ہے. تو اگر گرفتار ہو گیا تو یا تو یہ ہوگا کہ قتل کر دیا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ جیل میں پوری زندگی سڑتا رہے گا کہ بھئی غلام بنا لو، اس کو غلام بنا لو تاکہ یہ دنیا میں گھومے پھرے. اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں وہ بروئے کار لا سکے، ان صلاحیتوں میں پوٹینشیل ہے، ان میں ترقی کر سکے. اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے، غلام کو آزاد کرتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے، غلام کو آزاد کرتا ہے اتنا ثواب ملتا ہے. اس موقع پر غلام کو آزاد کرنا مستحب ہے، اس موقع پر غلام کو آزاد کرنا مستحب ہے. کسوف ہو جائے تو غلام کو آزاد کرو، مستحب ہے. اور پھر کفارہ، کہ فلاں گناہ ہو جائے تو کفارے میں غلام آزاد کرو، فلاں گناہ ہو جائے تو کفارے میں غلام آزاد کرو، فلاں گناہ ہو جائے تو کفارے میں غلام آزاد کرو. یہ بڑے 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 تابعین میں جو ہمیں علماء ملتے ہیں، جیسے عطا ابن ابی رباح، یہ غلام تھے. عطا ابن ابی رباح غلام تھے، اکریمہ غلام تھے، یہ بڑے بڑے لوگ غلام تھے. اور ایک زمانہ ایسا تھا مسلمانوں کی سلطنت میں کہ جس علاقے میں دیکھو تو صدر مفتی غلام ہے، یعنی وہ غلام جو آزاد ہوا ہے. تو غلام بنایا، اور غلام بنا کے آقا نے اس کو کتنی اپرچونٹی دی ہوگی کہ وہ علاقے کا صدر مفتی بن گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ پورا انسٹیٹیوشن دیکھنے سے پتا چلے گا کہ اس میں کیا فائدے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں. ایک چیز صرف دیکھیں گے آپ، ریموٹ ایک چیز، تو اسے غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو غلام کے جتنے عضو ہیں، جتنے لمبز ہیں، ان میں سے ہر لمب کے بدلے میں اللہ آزاد کرنے والے کے لمب کو آزاد کرے گا. تو ظاہر ہے کہ غلام کے جتنے اعضاء ہیں اتنے ہی آزاد کرنے والے کے اعضاء ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں. اب ان حضرات کا کلچر یہی تھا کہ خیر سیکھو خیر سکھاؤ، شر سیکھو شر سکھاؤ، یعنی خیر کی باتیں معلوم کرو اور دوسروں کو بھی اطلاع کرو، شر کی باتیں معلوم کرو دوسروں کو بھی بتاؤ تاکہ لوگ خیر پر عمل کر سکے شر سے بچ سکے. تو سعید ابن مرجانہ رحمہ اللہ تعالی حضرت علی ابن حسین کے پاس پہنچے، جن کو امام زین العابدین سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کے پاس پہنچے. اور ان کے پاس جب پہنچے تو ان کے پاس ایک غلام تھا پہلے سے، اور اس غلام پر حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000,000 کا آفر دیا تھا کہ 1,000,000 میں، یعنی 1,000,000 میں میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں غلام کو، یعنی آفر بھیجا تھا. اور ابھی سوچ رہے تھے اس کے بارے میں، 1,000,000 درہم سوچ رہے تھے ابھی کہ میں خرید میں بیچوں نہ بیچوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ قیمت آئے، اتنا قیمتی غلام. تو سعید ابن مرجانہ رحمہ اللہ تعالیٰ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سن کر کے آ رہا ہوں. کہ کیا حدیث ہے؟ تو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو علی ابن حسین نے کہا کہ جا بھائی میں نے تجھے آزاد کر دیا. 1,000,000 کا غلام، صرف ایک فضیلت سن کر کے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. اللہ سے میرے بھائیو دعا بھی کرو گی اللہ ہمیں دنیا کی ہرس سے بچا لے اور آخرت کی ہرس عطا فرما. یہ اللہ تو ہمیں حریص فی دنیا مت بنا, یہ اللہ ہمیں حریص فی آخرہ بنا, ہمیں راغب فی آخرہ بنا, راغب فی دنیا نہیں, ہمیں زاہد فی دنیا بنا, راغب فی آخرہ بنا, قانع فی دنیا بنا, راغب فی آخرہ بنا. ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم نے آخرت کے معاملے میں قناعت کر لی ہے کہ جہنم سے چھٹ جائے کافی ہے, جنت کے کسی کونے میں جگہ مل جائے کافی ہے. یہ سب سے چھوٹی جنت جو دنیا سے دس گنا بڑی ہوگی کوئی حرج نہیں, یہ بھی مل جائے تو. لیکن دنیا بڑی ہو, گاڑی اچھی ہونی چاہیے, گھر اچھا ہونا چاہیے, پیسے جمع ہو, انویسٹمنٹ ہو. یہ اللہ دنیا کے معاملے میں ہمیں قانع بنا دے, ہمیں زاہد بنا دے, اور آخرت کے معاملے میں حریص بنا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوی کے وقت 18 سال کی عمر تھی, یعنی 18 سال کی بچی تھی, لیکن ذہانت اللہ تعالیٰ شانہ نے اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی تھی. بڑے بڑے فقیہوں کے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں آتی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آتی تھی. اعلیٰ درجے کی عالمہ, اعلیٰ درجے کی فقیہ اور اعلیٰ درجے کی پرہیزگار عورت, کثرت سے روزے رکھتی تھی, کثرت سے حج کرتی تھی, کثرت سے اللہ کے راستے میں خیرات کرتی تھی, کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتی تھی, مثال نہیں ملتی. ایک مرتبہ روزہ رکھا تھا, کہیں سے بہت زیادہ مال آ گیا, بس خادمہ کو کہا کہ تقسیم کرو فقیروں کے اندر. وہ تقسیم ہوتا رہا, تقسیم ہوتا رہا, تقسیم ہوتا رہا, تقسیم ہوتا رہا, شام تک میں تقسیم ہوا, اتنا مال آیا, فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو, وہاں دے دو, وہاں دے دو. جب سب تقسیم ہو گیا تو خادمہ کو خیال آیا کہ اپنے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں, اور آج تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزے سے ہیں اور گھر میں تو افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے. تو جا کر کے کہنے لگی کہ آپ نے اگر اپنے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت رہنے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو مسکرا کر کہنے لگی کہ اگر تو مجھے پہلے اطلاع کرتی تو کچھ رکھ لیتی افطار کے لیے, اب ہو گیا ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے تھے, بھانجے تھے, اور وہ خود اللہ کے راستے میں بہت کچھ سخاوت کرنے والے. لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی خالہ کی سخاوت کو دیکھ کر کسی کے سامنے یہ بول اٹھے, زبان سے ہی نکل گیا کہ اگر خالہ اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ کرنے سے باز نہیں آئے گی تو میں پابندی لگا دوں گا, اس لیے کہ وہ بڑھاپے میں چلی گئی تھی خالہ. تو کتنا خرچ کرتی ہوں گی کہ خالہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز نہ آئی تو میں پابندی لگاؤں گا, کنٹرول کروں گا. میں اسے کچھ رہنے ہی نہیں دیتی تھی, اپنا خیال ہی نہیں کرتی تھی. یہ بات کسی نے آ کر کے کہہ دی کہ تمہارے بھنجے نے ایسا کہا کہ خالہ اگر باز نہیں آئی تو میں پابندی لگاؤں گا, خرچ کرنے پہ کنٹرول کروں گا. اتنی ناراض ہو گئی, اتنی ناراض ہو گئی کہ اپنے بھانجے سے بات چیت کرنا بند کر دیا, بات چیت کرنا بند کر دیا. اور دین کی خاطر بات چیت بند کرنے کی اجازت ہے, لیکن ہمیں یہ کام کرنے سے پہلے مفتیوں سے پوچھنا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میں دین کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا خود کے لیے کر رہا ہوں. اور ایک مدت گزر گئی, گفتگو نہیں کی, اتنی ناراض ہوئی دین کے معاملے میں, اور پھر ایک تدبیر کرنی پڑی جس تدبیر کے نتیجے میں پھر وہ کسی طرح راضی ہوئی. اس لیے کہ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے پوچھتی تھی کہ کون ہے, یا کہ وہ خود ہی کہنا پڑتا تھا کہ میں فلاں آدمی ہوں تو منع کر دیتے کہ عبداللہ ابن زبیر نہیں چاہیے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو زہرہ سے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم لوگوں سے بہت محبت ہے, اس لیے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ماں کی دادا کی طرف سے. تو تم ایسا کرو کہ تم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس, پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. وہ بھی بڑے لوگ تھے, بڑے محدثین تھے وہ بھی, تو تم پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو میرے لیے کچھ کرو, تم میرے لیے کرو. تو انہوں نے تدبیر یہ کی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ آ جانا, ہمارے ساتھ آ جانا. اب تدبیر کی, یہ گئے سب اور دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ تو جو پڑھنے کے لیے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ میں, تو کہا جاؤ. تو کہ سارے کے سارے جتنے آئے ہیں سب. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں تھا کہ عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ ہیں اور یہ لے کر کے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں سب آ جاؤ, جتنے آئے ہیں سب آ جاؤ. بس یہ اندر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو بیچ میں پردہ ہوتا تھا, اس لیے کہ مرد اور عورت کے درمیان پردہ ہونا ضروری ہے. ام المومنین شاگردوں کو ادھر بٹھاتی تھی, وہ ادھر بیٹھتی تھی, سب ان کے لیے بچے جیسے تھے, تابعین. تو پہلے سے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اندر تک تو ہم لے جائیں گے, پھر پردے کے اندر تم گھس جانا. یہ پردے کے اندر گھس گئے, پاؤں پکڑ لیے, گھٹنے پکڑ لیے, اور بہت اللہ کا, اللہ کا واسطہ خالہ جان معاف کر دو, اللہ کا واسطہ خالہ جان معاف کر دو, اللہ کا واسطہ خالہ جان معاف کر دو. اور اس زمانے میں لوگ جو ہے خیر کے حریص تھے, تو خیر کے کاموں میں مدد کرتے تھے. تو ان لوگوں نے بھی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں, صلہ رحمی کو بہت پسند کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر معاف کر دیا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ حرص اس قدر ہوتی تھی, حرص. تو یہ 18 سال کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے تشریف لے گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اعلان کر کے یہ کہا کہ بھئی دیکھو, جس نے قران کا احرام نہیں باندھا ہے, صرف حج کا احرام باندھا ہے, حج افراد کا, وہ حج افراد کے احرام کو کھول کر کے عمرے کا احرام باندھ لے, عمرے کا احرام باندھ لے, اور پھر عمرہ کرے, اور عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے, اور حلال ہونے کے بعد پھر مینا جانے سے پہلے احرام باندھے, یعنی حج تمتو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری حج تھا, حجت الوداع. اور زمانے جاہلیت میں حجت الوداع, حج تمتو کو برا سمجھا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کی اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جتنے لوگ حج کے لیے میرے ساتھ نکلے ہوئے ہیں, جو حج قران والے ہیں وہ تو اب نکل نہیں سکیں گے, لیکن جو حج والے, حج افراد والے, وہ حج افراد کا احرام توڑ دیں, اور حج افراد کا احرام توڑ کر کے عمرے کا احرام باندھ دیں, اور عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ میں جا کر کے عمرہ کرے, عمرہ کرنے کے بعد احرام میں سے نکل آئے, اور نکلنے کے بعد پھر دوبارہ حج کا احرام باندھے اور حج کرے, حج تمتو کرے. اور ایسا کرنا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس موقع پر جائز تھا, ہمارے زمانے میں یہ جائز نہیں ہے. ایک رسم کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروایا, اس لیے کہ جب عملاً کوئی کام کروایا جاتا ہے تو ذہن میں رہتا ہے, ذہن میں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مربی تھے, بہت بڑے معلم تھے. اس کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ کتنے ایکسپرٹ تھے پڑھانے میں, سکھانے میں, کیسی مثالیں دے کر کے سمجھاتے تھے, کس طریقے سے سمجھاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حج قران نہیں کر رہی تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عمرے کا احرام باندھ دیا, سب نے عمرے کا احرام باندھ دیا. مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاکی کی حالت میں نہ رہی, اور جب عورت پاکی کی حالت میں نہیں رہتی تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, وہ طواف نہیں کر سکتی, اس لیے کہ طواف کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے. اس لیے انتظار کیا, انتظار کیا, انتظار کیا. 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے تھے, اور عمرے کا طواف کرنے سے پہلے ہی ناپاکی کی حالت میں آ گئی, اور 8 کو تو مینا جانا ہے. تو 5, 6, 7 صرف 3 دن بیچ میں پاک نہیں ہو سکی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ میرا تو یہ مسئلہ ہو گیا ہے, احرام باندھا ہے عمرے کا لیکن پاک نہیں ہو رہی ہوں, اور کل تو حج شروع ہو رہا ہے, میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمرے کا احرام توڑ دو, عمرے کا احرام توڑ دو, اور اس کی قضا بعد میں کرنی ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں قضا کر لینا, عمرے کا احرام توڑ دو اور حج کے احرام میں داخل ہو جاؤ اور حج کر لو. اس لیے کہ حج میں ناپاکی کی حالت میں تمہارا طواف کرنا لازم نہیں آئے گا. وہ کرو سب, مینا جاؤ, عرفہ جاؤ, مزدلفہ جاؤ, مینا میں رہو, جب پاک ہو جائے اس وقت طواف زیارت کر لینا. اب وہ عمرے کا احرام فسٹ کیا تھا, عمرہ تو ان کو کرنا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ فرمایا نہیں تھا. اصل بات جو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملہ تو ختم ہو گیا. ہم ہوتے تو بیٹھے رہتے, 18 سال کی عمر ہے ابھی تو بچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مشغول تھے, حجت الوداع, ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے تعلیم و تعلم میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور یہ کہا کہ یرجع الناس بنسکین وانا ارجع بنسک واحد. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ تو دو دو عبادت کر کے واپس جا رہے ہیں اور میں ایک ہی عبادت کر کے جا رہی ہوں. پھر یعنی ان کو یہ احساس تھا کہ سب لوگوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا اور میں نے صرف حج کیا, اس کا مطلب یہ کہ میں عمل میں ان کے پیچھے رہ گئی. یرجع الناس بالعمرۃ والحج وانا ارجع بالحج فقط. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تو نقصان ہو رہا ہے, خسارہ ہو رہا ہے, لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور یہ کب کہا, 13ویں ذوالحجہ کو, مینا سے 13ویں ذوالحجہ کو رمی کر کے اثر کے وقت پہنچے. ظہر کی نماز مینا میں پڑھی, اثر کی نماز مکہ مکرمہ کے باہر محصب میں پڑھی. اس وقت یہ کہا کہ میرا, اور پتا ہے کہ کل صبح تو جا رہے ہیں, اس کا کچھ علاج کرو میرے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی تمہارا عمرہ تو باقی ہے. تو ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کہا کہ عائشہ کو لے جاؤ, تنعیم لے جاؤ, اور تنعیم لے جا کر وہاں سے احرام باندھ کر کے آؤ اور ان کا احرام عمرہ پورا کراؤ. تب جا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی. اسی لیے اس کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں اور مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حرص تھی علم کے بارے میں, وہ حرص اتنی مقبول ہوئی کہ آج اس جگہ سے جتنے لوگ احرام باندھتے ہیں اتنے کسی جگہ سے نہیں باندھتے. ایک مسئلہ بھی امت کو معلوم ہوا کہ اگر مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ہے وہ عمرہ کرنا چاہے تو کیسے کرے گا, تو کہ وہ حرم سے باہر جائے گا, حرم سے باہر جائے گا. یہ حرص میرے بھائیو اللہ تعالیٰ شانو ہم لوگوں کو نصیب کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ بہت عبادت کرتے ہیں, بہت عبادت کرتے ہیں, اس میں کہ روزے بھی بہت رکھتے ہیں, روزے بہت رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جا کر کے انہیں سمجھایا, اور سمجھا کر کے یہ کہا کہ پورے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو بس. وہ بہت روزے رکھتے تھے, پورا پورا مہینہ روزہ, کہتے ہیں بس 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنے کا. اب ہم اپنی آخرت کے لیے اگر بہت کچھ کر رہے ہوں اور ہمارے شیخ ہمیں کہہ دے کہ اتنا کافی ہے تمہارے لیے, ہم تو شکر کی 2 رکعت پڑھیں گے کہ اچھا ہوا کم ہو گیا, اور وہ نہ کہے تو ہم جا کر کے کم کروائیں گے کہ ہمارے لیے بھائی کم کر دو. ایک تو ہے کہ مجبوری ہے, بغیر مجبوری کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, 3 دن تو بہت کم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن جو ہے نا, 1 نیکی 10 کے برابر. اگر تم 3 دن کے روزے رکھیں گے تو پورے مہینے کا تم کو ثواب مل جائے گا. کہنے لگے کہ نا 3 دن تو کم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو 5 دن کے روزے رکھ لیا کرو, پھر مہینے میں 5 دن ہر مہینے میں. کہ نا یہ بھی کم ہے, تو کہا 7 دن, کہ یہ بھی کم ہے, 9 دن, کہ یہ بھی کم ہے, کہ 11 دن, کہ یہ بھی کم ہے. مہینے میں 11 دن بھی کم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب یہ تو 13 اور 15 پہ جا کے رکنے والا ہے معاملہ, تو 11 سے سیدھے ہی آپ چلے گئے 15 پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے. اور داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے, یعنی پورے مہینے میں 15 دن آپ کو روزہ رکھنا ہے, بس فائنل ہو گئی بات. روکنا پڑتا تھا. اچھا بات تو ہو گئی روزے نفل, اب روزے رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں رکھ رہے ہیں, اور ایک مقدار جو ہے اس پر غالباً 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے. وہ چاہتے تھے کہ روزانہ قرآن ختم ہو, کہ نہیں 3 دن میں. اس میں بھی ایسا ہی ہوا اور آخر میں آ کر کے رک گیا کہ 3 دن میں, بس 3 دن سے کم نہیں. تو تین ہر مہینے ہر 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے, یعنی رمضان پورے مہینے کے 10 قرآن اور روزے پورے مہینے کے 15. پکی بات ہو گئی. ابھی تو ان کی جوانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ رکھتے رہے, روزے بھی رکھتے رہے, قرآن بھی پڑھتے رہے, روزے بھی رکھتے رہے, قرآن بھی پڑھتے رہے, بڑھاپا آیا اور بڑھاپا میں اب ذرا مشکل لگنے لگا. اس لیے کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار, تو بدن کمزور ہونے لگا. کبھی بیمار ہو جاتے تھے تو مشکل لگتا تھا, اور وہ 10-10 پارے وہ بھی مشکل لگنے لگے. اس لیے کہ بچپن میں تھوڑا بڑھاپے میں حافظہ بھی تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ لعلی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھے رخصت دی تھی وہ میں قبول کر لیتا تو اچھا ہوتا. لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال یہ کہ آپ اس وقت اتنی زیادہ حسرت کیوں کر رہے ہیں کہ کاش کے, ابھی بھی کوئی فرض چھوڑا ہی ہے, کوئی سنت چھوڑا ہی ہے, نفل ہے چھوڑ دو ابھی بھی. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو اگریمنٹ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اس اگریمنٹ کو میں نہیں چھوڑ سکتا, اور موت تک اس کو پورا کیا. اور ہوتا یہ تھا کہ رات کو تہجد میں 10 سپارے پڑھنے پڑتے تھے تو بڑھاپے میں ذرا حافظے میں خلل واقع ہو جاتا تھا, تو پورا دن اس کو یاد کرتے تھے جیسے تراویح والے حافظ یاد کرتے ہیں روزانہ. 10-10 سپاروں کا دور کرتے تھے, یہ دور الگ, اور رات کو تہجد میں پھر تلاوت کرتے تھے. اور کبھی کبھی آپ جب بیمار ہو جاتے تھے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے تو 4-5 دن لگاتار افطار کرتے تھے اور روزے نہیں رکھتے تھے, مگر گنتے تھے کہ یہ آج چھوٹ گیا, یہ پرسوں چھوٹ گیا تھا, یہ 2 دن پہلے یہ چھوٹ گیا تھا. اور پھر جب اچھے ہو جاتے تھے تو لگاتار روزے رکھ لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا اس وقت سے لے کر وفات تک ہر 3 دن کے کا 1 قرآن اور ہر مہینے کے 15 روزے, یہ رہی. یہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرماتے ہیں کہ مجھے اور فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فاطمی بتلائی, اس کو تسبیح فاطمی اسی لیے کہتے ہیں. اور غلام مانگنے کے لیے گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ گھریلو کام کاج کے لیے, عیاشی کے لیے نہیں, عیاشی کے لیے بس ایک غلام مل جائے. اور وہ بھی حضرت علی نے کہا تھا کہ تمہاری چھالے پڑ جاتے ہیں تمہارے ہاتھوں میں گھریلو کام کاج کرنے کی وجہ سے, ایک غلام مانگ لو تم اپنے ابو سے. تو مانگنے کے لیے گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں میں تو غلام اور بانیاں تقسیم کرتے تھے لیکن اپنی بیٹی کے لیے زہد اور قناعت کی تعلیم دیتے تھے. کہتے رات کے وقت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ فاطمہ آج آئی تھی ایک غلام مانگنے کے لیے, حضرت علی نے ان کو بھیجا تھا, آئے تو کہتے کہ ہم دونوں کے دونوں بستر میں لیٹ چکے تھے, ہم اٹھنے گئے تو کہا کہ لیٹے رہو اور ہم دونوں کے بیچ میں آپ بیٹھ گئے اور آپ کے قدم ہم لوگوں کے سینے کو چھو رہے تھے. حضرت علی فرماتے کہ آج تک اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا عدل لکما, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جس کا تم دونوں نے مجھ سے سوال کیا ہے. یعنی کہنے کا منشا ہی تھا کہ بیٹی اگر میں تم کو غلام دے دوں گا اس سے کیا ہوگا, چند دن کی راحت تم کو ملے گی, لیکن تم وہ محنت کرتی رہو, میں تم کو دوسری چیز دیتا ہوں. کہا کہ ضرور, تو تسبیح فاطمی بتائی کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا. اب آخری دن ہوا، ایک سال پہلے ہوا، دو سال پہلے ہوا، تین سال پہلے ہوا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، وہ تقریباً 2 سال کا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ تقریباً 8 سال کا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ تقریباً 12 سال کا. یعنی اچھا خاصا ایک زمانہ گزرا. پھر حضرت علی کا دور آیا رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس میں بہت سارے ٹرموئل ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین، بڑی بڑی جنگیں ہوئی. اور پھر سارے کاموں سے جب فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے ساتھیوں کو یہ حدیث سنائی، اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جس دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تسبیح بتلائی تھی، اس دن سے لے کر آج تک کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ علی نے اس تسبیح کو پڑھا نہ ہو. ہم لوگ طلبہ اہل علم اس قسم کی چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ معمولی، یہ معمولی وظیفہ، یہ معمولی دعا، معمولی تسبیح. حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے ولی. وہ فرماتے کہ ایک دن نہیں گیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اس تسبیح کو نہیں پڑھا. تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جنگ جمل، جنگ صفین، زبردست لڑائیاں ہوئی اس رات کو، جو قائد ہوتا ہے اس پر کتنا سٹریس ہوتا ہے رات کو. تو کہا جنگ صفین کے موقع پر بھی، جنگ صفین کے موقع پر بھی، ولا لیلت صفین، صفین جنگ صفین ہوئی اس سے پہلے والی رات کو بھی آپ نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا. کہا کہ لا لیلت صفین، صفین والی رات کو بھی میں نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا. بس میرے بھائیو اب ختم کر رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگیوں میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہے. نمبر ایک، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں زیادہ سے زیادہ خیر کو سمیٹنے کے لیے، اور شر سے بالکلیہ اپنے نام اعمال کو خالی اور پاک رکھنے کے لیے. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ خیر کا علم حاصل کرنا پڑے گا، شر کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ شر سے بچ سکے، خیر کو اختیار کر سکے. تو انہوں نے یہ کیا، علم حاصل کیا. علم کو حاصل کیا، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کیا. اور عمل میں صرف فرض واجب، یعنی شر سے بچنا کہ فرض نہیں چھوڑوں گا، واجب نہیں چھوڑوں گا، حرام نہیں کروں گا، مکروہات تحریمیہ کا کام نہیں کر، نہیں، خیر کو، خیر کو لینے کے لیے مستحبات، نوافل، اتنا سمیٹا، اتنا سمیٹا، اتنا سمیٹا. اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نہیں، اس کے بعد تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے، اور آگے چلتے 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 ہمارے بزرگوں تک جتنے لوگ دنیا میں آئے رجال آخرت میں سے، ان کا یہی مقصد رہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کو اپنے نام اعمال میں ڈالنا ہے اور شر سے بالکل لیا اجتناب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے موقع دیا تو اسی مضمون کو میں جاری رکھتے ہوئے آئندہ ہفتے کی نشست میں تابعین کی مثالیں دوں گا، ہمارے بزرگوں کی مثالیں دوں گا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، صحابہ صحابہ تھے، ہم ہیں. ہر دور میں، ہر دور میں ایسے رجال آخرت دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے اس کو مقصد بنا کر اس پہ عمل کر کے دکھایا. ایسے لوگوں کو رجال آخرت کہتے ہیں جنہیں ہر وقت آخرت ذہن میں رہتی ہے کہ مجھے جتنا ہو سکے آخرت کے لیے بھیج دینا ہے، آخرت کے لیے بھیج دینا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی چلانے کی دوسروں کو جمنے کی دوسروں کو جمانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین خیر کا علم ہمیں نصیب فرما شر کا بھی ہمیں علم نصیب فرما الہ العالمین خیر کو اختیار کرنے والا بنا شر سے بچنے والا بنا الہ العالمین ہمیں بھی ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسی طرح تابعین تبا تابعین علماء امت اولیاء امت اتقیاء امت الہ العالمین ان کی طرح ہمیں بھی حریص فی الآخرت بنا دے الہ العالمین راغب فی الآخرہ بنا دے ہمیں زاہد فی الدنیا بنا دے الہ العالمین قانع ہمیں دنیا کے معاملے میں قانع بنا دے الہ العالمین ہمارے علم میں اضافہ فرما الہ العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین سنتوں مستحبات اور نوافل کو نظر انداز کرنے سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین جس طرح ہم لوگ 50 پاؤنڈ کی نوٹ کی بھی حفاظت کرتے ہیں 20 پاؤنڈ کی نوٹ کی بھی حفاظت کرتے ہیں 10 پاؤنڈ کی نوٹ کی بھی حفاظت کرتے ہیں 5 پاؤنڈ کی نوٹ کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح ہم 2 پاؤنڈ اور 1 پاؤنڈ اور 50 کے سکے اور 50 پینی اور 20 پینی اور 10 پینی کے سکے کی بھی حفاظت بھی کرتے ہیں قدر بھی کرتے ہیں الہ العالمین اسی طرح ہمیں آخرت کے لیے اعمال صالحہ میں ہر عمل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں فرائض واجبات کے اہتمام کے ساتھ حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کے ساتھ الہ العالمین سنن اور مستحبات اور نوافل کا بھی ذوق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں المداوم علی العبادت بنا دے الہ العالمین زاہد فی الدنیا بنا دے راغب فی الآخرہ بنا دے الہ العالمین البصیر بامر الدین بنا دے یا ارحم الراحمین ہمیں حقیقی معنی میں فقیہ بنا دے یا ارحم الراحمین اس وقت جو حضرات پروگرام میں شریک ہیں چاہے یہاں بیٹھ کر گھروں میں بیٹھ کر مستورات ہیں الہ العالمین سب کو شرف قبول عطا فرما پوری امت کو شرف قبول عطا فرما الہ العالمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما اپنے اشتاق میں شامل فرما اپنے مقربین میں شامل فرما الہ العالمین ہمارے جتنے محبین ہیں محسنین ہیں الہ العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین ان سب کو بھی دنیاوی اخروی خیرات سے مالا مال فرما دنیاوی اخروی شرور سے حفاظت فرما پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین ہمارے اس ملک پہ بھی رحم فرما الہ العالمین پورے عالم میں خیر کو عام فرما سلامتی کو عام فرما رحمتوں کو عام فرما برکتوں کو عام فرما الہ العالمین شر کا خاتمہ فرما ظلم کا خاتمہ فرما برائی کا خاتمہ فرما الہ العالمین جھگڑے فساد سے سب کی حفاظت فرما الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.